تفسیر سورت العلیٰ مکی سورت ہے، ایک رکوع، 19 آیات، 72 الفاظ اور کلمات، جبکہ حروف کی تعداد 299 ہے. پہلی آیت سبح اسم ربک العلیٰ کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا. سورت العلیٰ کے بارے میں حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب سورت سبح اسم ربک العلیٰ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، تو ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العلیٰ. مطلب یہ تھا کہ اپنے سجدوں میں سبحان ربی العلیٰ کہا کرو. اب آپ دیکھیے کہ اس چھوٹی سی سورت کے تین اہم مضمون ہیں، نمبر ایک توحید، نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات، اور نمبر تین آخرت. یہ سورت جو ہے اس کی آیت نمبر ایک سے لے کر پانچ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی برابر تصدیق کرتے رہنے کی ہدایت ہے. تو دراصل کہا آپ کو جا رہا ہے، اور اس تسبیح سے مراد کون ہے؟ ہم تمام لوگ، کیونکہ بدرجہ اولا جو ہے ہمیں وہ کام کرنا ہے جو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا. کہا سبح اسم ربک العلیٰ، بس تسبیح بیان کر اپنے رب اعلی کی. اور سبحا کا لفظ جو ہے اس کے کیا معنی ہے؟ یہ آپ بھی پہلے بھی آپ یہ لفظ جو ہے وہ بہت دفعہ اس لفظ کو پڑھ چکی ہیں. اور سین با ہا اس کے معنی ہے پانی میں تیرنا، اور تیرنے والا جب تیراکی کرتا ہے تو اس کو سباح کہتے ہیں. اور جب وہ تیراکی کرتا ہے تو بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی اس کو روکنے والا نہ ہو، کوئی درخت اور آڑ نہ ہو، تاکہ وہ تیزی سے جو ہے وہ تیر سکے. تو یہ سین با ہا کا لفظ جو ہے یہ اللہ کی پاکی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ اللہ کی پاکی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اپنے رب برتر کے نام کو جو ہے وہ اس کی پاکی بیان کرو. سبح اسم، پاکی بیان کر نام کی، ربی کا اپنے رب کے، اور رب کیسا؟ العلیٰ، یہ سم تفصیل ہے، سب سے بلند ہے، سب سے اعلیٰ ہے. پھر اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے یاد کیا جائے جو اس کے لائق ہیں، اور اللہ کے لیے ایسے نام استعمال نہ کیے جائیں کہ جن کے ذریعے سے جو ہے کوئی نقص یا گستاخی یا شرک کا پہلو نکلتا ہو، یا پھر یہ وہ اللہ کے لیے موضوع نہ ہو. مثلا بعض لوگ کہتے ہیں اللہ میاں، تو اللہ میاں نہیں کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کو اس کے پاک ناموں سے، اچھے ناموں سے، اسماء الحسنہ سے پکارو. اس لیے جو ہے وہ اسماء الحسنہ جو ہے آپ نے یاد کیے ہیں، اور ماشاءاللہ پوری کلاس نے یاد کیے ہیں. اور یہ حدیث بھی آپ کو پتا ہی ہے کہ جس نے 99 نام یاد کر لیے اللہ کے تو جنت میں داخل ہوگا. تو اللہ کو اس کے اچھے ناموں سے پکارا جائے، اور صرف 99 نام نہیں ہیں، قرآن حدیث سے ہمیں بہت سے نام جو ہیں وہ پتہ چلتے ہیں. اور یاد کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بس ہم نے منہ سے پڑھ لیے، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر نام جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ جب اس صفت کا استعمال کر رہا ہے تو اللہ تو اپنا فرض ادا کر رہا ہے، تو اللہ کا وہ نام جو اللہ کی صفت ہے وہ ہم سے ایک تقاضا کرتی ہے. جیسے مثلا اللہ خالق ہے، اللہ کی مرضی تھی چاہتا پیدا کرتا تو نہ چاہتا تو نہ پیدا کرتا، مکمل جسم سے پیدا کرتا یا ادھورے جسم سے پیدا کرتا، ہے نا؟ کسی کو صحیح جسم والا بنایا، کسی کے اعضاء اس کو پورے نہیں دیے. زبان ہے لیکن گنگا ہے، آنکھیں ہیں پر اندھا ہے، سر نظر آ رہا ہے پر جو ہے وہ پاگل ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے. اب کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، وہ تخلیق کر رہا ہے، کرتا ہے، کرتا رہے گا، رہتی دنیا تک کرتا رہے گا. اب مجھے اور آپ کو کیا بننا چاہیے؟ مخلوق. خالق نہ بنے، مخلوق بن کر دیئے. پھر اللہ حاکم ہے. قرآن میں فاتحہ سے لے کر الناس تک بہت سے احکامات دیے ہیں، ساروں پہ عمل کرنا ہے. یہ نہیں کہنا کہ مجھ میں ظلم ہو گیا. کیوں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. جو اس نے احکامات دیے ہیں ان پہ عمل کرنا ہے. حاکم ہے تو دنیا میں کیسے جینا ہے؟ محکوم بن کر. محکوم حاکم نہیں بننا, میں نہیں کرنا, فرعون نہیں بننا, نمرود نہیں بننا. یہ نہیں کہنا میری مرضی جو میں کروں, شادی بچوں کی اپنی مرضی سے کروں گی, لباس اپنی مرضی سے پہنوں گی جو غرور کی شان لیے ہوئے ہو, حرام کمائی سے ہو اور ساتر نہ ہو. نہیں, جیسا اللہ کہتا ہے ویسے کرنا ہے. تو اللہ کو اللہ کے اچھے ناموں سے یاد کرنے کے معنی کیا ہیں؟ کہ ان اللہ کے جو نام ہیں, جو اللہ کی صفات ہیں, ان کو پڑھا بھی جائے, ان کو ذکر کے طور پہ پڑھا جائے اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا جائے. دوسرے اس کے معنی ہیں کہ اللہ کے لیے مخلوقات کے سے نام یا مخلوقات کے لیے اللہ کے نام جو ہیں وہ استعمال نہ کیے جائیں. مثلا اب آپ دیکھیں کہ اللہ کی صفت ہے رؤوف, رحیم, رحمان, کریم, سمیع, بصیر. تو اب بندے کا نام یہ رکھا تو جا سکتا ہے, پر اس کا استعمال اس طریقے پر نہیں کر سکتے جو اللہ کے لیے ہے. تو عبد الرحیم, عبد السمیع, عبد الرحمان, ایسے جو ہے وہ نام رکھنا چاہیے. اور اس کے اندر پھر یہ چیز بھی آتی ہے کہ بعض لوگ جو ہیں یہ جیسے کسی نے نام رکھا ہوا تھا غلام رسول, یہ شرکیہ نام ہے. رسول کا غلام کوئی نہیں ہو سکتا. بلکہ میرے ابا جان جب سعودیہ گئے تو بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کا ایک دوست بھی تھا, تو اس کا نام تھا غلام رسول. تو ایئرپورٹ پر انہوں نے کہا کہ شہادہ شرک, شرک. انہوں نے نا بیچ میں لکھا کہ غلام اللہ رسول, اللہ کو انہوں نے بیچ میں ایڈ کیا پاسپورٹ پر. ان کا یہ غلط ہے, جیسے انہوں نے لکھ دیا ایسے سرکل کر کے تاکہ ان کو جو ہے وہ سمجھ آ جائے نا. تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نام رکھ کر بھی شروع میں عبد نہیں لگایا جاتا. تو مردوں کے لیے عبد اور عورتوں کے لیے امت, امت یعنی بندی اور لونڈی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پھر تیسرے معنی یہ ہے کہ اللہ کا نام ادب اور احترام کے ساتھ لیا جائے, ایسے طریقے یا ایسی حالت میں نہ لیا جائے کہ جس میں مثلا کوئی گناہ کر رہا ہے, اب اس کو اللہ کا نام جو ہے اس کے سامنے لیا جائے گا, اب وہ تو گناہ کے نشے میں دھت ہے, جو بھی لذت خواہش وہ پوری کرنا چاہتا ہے, ہو سکتا ہے وہ اللہ کو گالیاں دینے لگ جائے, برا بھلا کہنے لگ جائے. مثلا بعض کہتے ہیں کبھی کوئی فقیر مانگنے کے لیے آئے تو یہ مت کہو کہ جا جا اللہ تجھے دے گا, تو کہے گا جا جا میں نہیں مانتا اللہ کون ہے, کوئی بھی وہ ایسا جملہ کہہ دے, ہے نا. یا کوئی بھی لوگ جو ہیں ایسے ہنسی مذاق میں اللہ کا نام لے لیتے ہیں, یا پھر یہ کہ بیت الخلا میں ہیں, اب گناہ کرتے ہوئے اللہ کا نام لے لیں, غیبت کر رہے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا پھر یہ کہ ڈانس کی محفل ہے, شراب پی جائے گی, اور شادی بیاہ کی محفلوں میں ساری خرافات ہوتی ہیں, ہنسی مذاق ہوتا ہے, لیکن سب سے پہلے اللہ کا نام, یعنی اعوذ باللہ پڑھ کر, بسم اللہ پڑھ کر, تعوذ اور تسمیہ کے بعد قرآن کی تلاوت, اللہ کا نام لیا, اب اس کے بعد جو ہے گویا کہ اللہ کا نام لے کے اجازت لے لی کہ اب یہاں ڈانس کرنا ہے, مخلوط محفل ہوگی, گانا بجانا ہوگا اور بےحودگیاں ہوں گی. مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اس نے جو ہے وہ اللہ کا احترام نہیں کیا. اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی سائل ان سے کچھ مانگتا اور اس وقت اسے کچھ نہ دے سکتے تو عام لوگوں کی طرح جو ہے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ تجھے دے گا, بلکہ کسی اور طرح سے معذرت کر دیتے. لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سائل کو جب کچھ نہ دیا جائے اور اسے معذرت کر دی جائے تو لا محالہ اسے ناگوار گزرتا ہے. اب ایسے موقع پر اگر اللہ کا نام لیا جائے تو میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص اللہ کا نام ناگواری کے ساتھ سنے. اور پھر احادیث میں حضرت عقبہ بن عامر جوہنی کی جو روایت ہے وہ بھی آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ سب بحسم ربک العالی جو ہے وہ نازل ہوئی یہ سورت, تو آپ نے حکم دیا کہ اس کو جو ہے وہ رکوع میں رکھ لو. اور ہم رکوع میں جو پڑھتے ہیں سبحان ربی العالی کیوں پڑھتے ہیں, کہاں سے پتا چلا؟ دلیل میں آپ یہ آیت کوٹ کر سکتی ہیں. اور رکوع میں ہم سبحان ربی العظیم جو آپ پڑھتی ہیں, سورت واقعہ کی آخری آیت فسبح بسم ربک العظیم, تو اس کے نتیجے میں اللہ نے کہا کہ اس کو, اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو رکوع میں رکھ لو. تو سبح اسم ربک العالی, اے نبی اپنے رب برکر کے نام کی تسبیح کرو. الذی خلق فسوا, جس نے پیدا کیا. اب آپ دیکھیں کہ انسان کی پیدائش جو ہے بار بار اس کا آپ ذکر پڑھ رہے ہیں. ابھی آپ نے سورۃ طارق میں بھی جو ہے وہ پڑھا, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ, خُلِقَ مِمَّا اِنْ دَافِقَ يخرج من بين الصلب والترائب. پھر آپ نے سورۃ الانفطار میں بھی پڑھا ہے نا, اللہ رب العزت بڑے زبردست انداز میں, خوبصورت انداز میں یہ بات بتاتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ غور و فکر تو کرے کہ انسان جو ہے کیسے پیدا کیا گیا ہے. انسان سمجھتا کچھ ہے, کرتا کچھ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے تو کس طرح سے پیدا کیا ہے انسان کو غور کرنا چاہیے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعادلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. اب یہاں پہ کہا گیا کہ اس کو پیدا بھی کیا, فسوا اور تناسب قائم کیا. اب جس طرح پوری کائنات کے اندر چیزیں موزوں ہیں, ان کا ایک تناسب ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان کے جو جسم کے اعضاء ہیں اور جیسی ان کی بناوٹ ہے اور جیسی انسان کی تخلیق ہے اور اس کی پیدائش میں جو سلیقہ ہے اور جو حسن و جمال ہے, یہ ایسا نہیں کہ بس پیدا کر کے اور مٹی کا ایک خاکہ یا ڈھانچہ بنا کر کھڑا کر دیا, بلکہ کیا ہے, تسویۃن, ٹھیک ٹھیک اس کو بنایا, ہموار کیا, اس کی نوک پلک درست کر دی. تو انسان کو غور کرنا چاہیے اس بات پر کہ قطرے کو گوہر بنانے تک بہت سے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. تو یہ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. والذی قدر فہدا, جس نے جو ہے وہ تقدیر بنائی, پیدا کر کے انسان کو چھوڑ نہیں دیا. یہ وہ اللہ ہے جو کہ قدرہ, دنیا میں آنے سے پہلے یہ بات طے کر دی کہ انسان جو ہے اس کی زندگی کتنی ہوگی, اس کو رزق کتنا ملے گا, کہاں سے ملے گا, اور یہ انسان جو ہے یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی اور اس کی موت کب آئے گی. تو بہت سی باتیں جو ہیں دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ طے کر دی. تقدیر, قدر یقدر تقدیرا, بالکل جو ہے مقرر کرنا, اندازہ جو ہے اس کو ٹھہرا دینا. تو قدر فہدا, اس سے پھر کیا بات پتا چلتی ہے؟ اس سے یہ بات پتا چلتی ہے, نمبر ایک, کہ پوری دنیا میں جتنی بھی جو ہے وہ چیزیں اللہ نے پیدا کی, یہ انسان کے لیے جو ہیں یہ اللہ کی ربوبیت کی نشانیاں ہیں. حتیٰ کہ ابھی بچہ پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ماں کے سینے میں دودھ کے سوتے جو ہیں ان کو جاری کر دیتا ہے, دودھ کی نہریں, اور بچے کو رہنمائی بھی دیتا ہے کہ ماں کی چھاتی کو کیسے چوسنا ہے اور اپنی غذا کو کیسے حاصل کرنا ہے. آنکھیں نہیں بچہ ابھی کھولتا, لیکن اس کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ دودھ پینا کیسے ہے. پھر یہی نہیں کہ غذا کا سلسلہ جاری کیا کہ زمین میں بھی, آسمان میں بھی, آسمان سے پانی, زمین سے رزق, اجناس, بلکہ کیا ہے, روحانی طور پر خیر اور شر کا شعور عطا کیا, نبی اور رسولوں کو بھیجا, کتابیں نازل کی. پھر اللہ تعالیٰ کیسے فقدر فہدا, کہ جو ہے وہ آزماتے ہیں دنیا کے اندر, آزمائشوں کا سلسلہ, تاکہ انسان سوچے تو صحیح کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں. تو یہ طویل سلسلہ ہے, سورۃ طہٰ کی آیت 50 میں بھی ہے, قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا والذی قدر فہدا. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو رہنمائی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کیسے, والذی اخرج المرعا, وہی تو ہے جس نے نکالا المرعا, چارہ. اب آپ دیکھیے کہ المرا کا لفظ جو ہے جہاں چارہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ یہ لفظ جو ہے یہ چارے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. مرا, را عین یا اس کا روٹ ہے, مویشی کا گھاس چرنا را, اور مرا کا لفظ چرا گاہ کے معنی میں بھی آتا ہے اور تازہ گھاس یا چارہ کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. ویسے قرآن میں چارے کے لیے اب بھی ہے, ابا, اصفا, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, आपने पीछे पढ़ा था ना, فَفَاكِهَةً وَأَبًّا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ اور فَجَعَلَهُمْ قَاسِمْ مَأْكُول. تو عصف کا لفظ بھی جو ہے وہ چارے کے لیے ہوتا ہے، پر وہ چارہ جو کہ پھر بھوسا بن جاتا ہے. تو کہا وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى، تو چارہ بھی اور چراگاہ بھی کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی. فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى، پھر بنا دیا اس کو غُثَاءً. اور غُثَاءً کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کا روٹ ہے غین سا وو، غین سا وو کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کوڑا کرکٹ کو بھی، اور اس کے علاوہ جو ہے سوکھی گھاس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کبھی آپ نے جو ہے وہ اگر سمندر دیکھا ہو اور آپ نے جو ہے اس پر سیلاب دیکھا ہو، یا کبھی آپ کو جو ہے وہ ٹی وی کے اندر یا ویسے سیلاب کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو، تو آپ دیکھتی ہوں گی کہ پانی کے اوپر جو حقیر سی جو ہے وہ اچھل کر ساتھ ساتھ پانی کے بہ رہا ہوتا ہے، تنکے ہیں، کچرا ٹائپ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، ساتھ ساتھ پانی پر جو ہے وہ بہتی چلی جاتی ہیں، تو ان کے لیے غُثَاءً کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی نے جو ہے چارہ بھی دیا، زمین کی جو تازہ گھاس اور نباتات اور جو بھی ہوتا ہے، جیسے زمین پر بہار آتی ہے، اور بہار جب آتی ہے تو ہر طرف جو ہے کیا ہوتا ہے، پھول ہیں، کلیاں ہیں، خوشبو ہے، پتے ہیں، پودے ہیں، نباتات ہیں، ہریالی ہے. پھر تھوڑی دیر بعد کیا ہوتا ہے، کچھ عرصہ گزرتا ہے، بہار کے موسم کے بعد خزاں کا موسم آتا ہے، وہی پتے، وہی گھاس، گھاس سوکھ جاتی ہے، پاؤں کے ساتھ پاؤں کے نیچے آتی ہے، وہی پھول جو بہار کا منظر پیش کر رہے تھے اب ان کی پتیاں مرجھا کر گر جاتی ہیں، اور وہ درخت جن کے سبز پتے تھے اب ہوا کے جھونکے ان کو اڑا کر پھرتے ہیں. یہ وہی بات ہے، میں لہلہاتی شاخ کو سمجھا تھا زندگی، میں لہلہاتی شاخ کو سمجھا تھا زندگی، پتا گرا در سے فنا دے گیا مجھے. یہ وہی بات ہے کہ پیشانی بہار پر تحریر ہے خزاں، زندگی اگر مل بھی گئی تو اس کے بعد کیا ہے نا، دنیا اگرچہ مل بھی گئی پھر اس کے بعد کیا، پیشانی بہار پر تحریر ہے خزاں، شاخ شاخ پہ پھول سجا، پھر اس کے بعد کیا، پھر اس کے بعد کیا ہے، خزاں ہے. تو یہاں پر جو ہے یہ غُثَاءً کا لفظ استعمال کیا گیا ہے سوکھی گھاس کے لیے، کوڑا کرکٹ کے لیے. اور پھر یہ سوکھی گھاس اور کوڑا کرکٹ کیسا ہوتا ہے، احوا، احوا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اور احوا جو ہے ہا و یا، اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے جیسے سبزی ہوتی ہے نا، گہری سبزی، اور ایسی سبزی جیسے بہت گہرا سبز رنگ ہے، پھر اس میں ایک قسم کی سیاہی بھی آ جاتی ہے، اس کو بھی حوت کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہتے ہیں کہ حوت کا لفظ جو ہے یہ گہرے رنگ کے لیے استعمال کیا، جیسے پکا رنگ، ایسا سبز جو سیاہی مائل ہو، یا ایسی سرخی جو کہ سیاہی مائل ہو، اس کے لیے جو ہے وہ حوا کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. تو معنی کیا ہے، سیاہ. اب آپ دیکھیں کہ رنگ جو کالا ہے اس کے لیے اور لفظ کیا استعمال کیا جاتا ہے، اسود ہے نا، تو اسود کا لفظ جو ہے کالے رنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اب یہاں پہ جیسے ہم آپ اپنے رنگوں کو دیکھیں کہ ادھر سے جو مشرق کی طرف سے لوگ آئے ہیں تو جیسے ان کو کہتے ہیں کہ براؤن کہتے ہیں، یا پھر کیا ہے کہ آپ یہاں پہ کچھ حبشی لوگوں کو دیکھتی ہیں اسود ہے، کچھ لوگ ہیں وائٹ ہیں، تو نہ یہ اسود ہے نہ یہ وائٹ ہے، ابیض بھی نہیں ہے اور نہ ہی احمر، یہ سرخ ہے، بلکہ کیا ہے، یہ احوا ہے. اور احوا جو ہے پھر اس کے معنی کیا ہے، اس کے معنی ہے کہ ایسا رنگ जो कि गहरा रंग है, जो कि जो है वो जिसके अंदर पक्का रंग, पक्के रंग में भी जो है वो जैसे स्याही माइल जो है जब हो तो उसके लिए ये लफ्ज जो है इस्तेमाल किया जाता है कि वही जो सब्जा था, वही जो हरियाली थी, फिर अल्लाह ताला ने उसको क्या बना दिया, गुसाअन, गोया के कूड़ा किरकिट। और जैसे समंदर के ऊपर जो झाग सी होती है ना, उसके लिए भी लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है गुसा का। और साथ ही आहवा, और आहवा के मानी क्या है कि उसकी सरसब्जगी जाती रही, स्या रंग हो गया, पहले सरसब्ज घास थी फिर वो खत्म हो गई। तो यहां पर आयत नंबर 3 में ये बताया कि रहनुमाई की, तो अंबिया का सिलसिला और किताबें, आयत 4 और 5 में जो है इंसान की जो खुराक के इंतजाम हैं वो बताए जा रहे हैं। अब इसके साथ साथ ही बताया क्या जा रहा है कि तेरे जिस्म की शादाबी, तेरा हुसन, तेरी जवानी, तेरी चुस्ती और चलाकी जो अल्लाह का अता किया अतिया है, फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि जैसे ये खुराक, ये बहारें, ये मौसम, ये अच्छे दिन जो हैं, और ये सब्जा जो है गुसान आहवा में तब्दील हो जाता है, तू भी नुचड़ जाएगा, बुढ़ापे की तरफ जाएगा और फिर जिंदगी से मौत की तरफ। बड़ी खूबसूरत है ये आयात। और यहाँ पर जो है असल में आहवा के बारे में मुफस्सरीन ये कहते हैं कि गुसान कूड़ा भी है, खसो खाशाक भी है और झाग भी है। समंदर पर झाग क्या होती है? कुछ भी हकीकत नहीं उसकी होती ना, नीचे पानी होता है, ऊपर झाग। और आहवा जो है सिर्फ स्याही के लिए नहीं, जैसे स्याही पक्के रंग, काला रंग है पक्का रंग, उसके लिए भी, उसके साथ साथ किसी चीज के पुराना होने के लिए, बुसीदा हो जाए, पामाल हो जाए, उसके लिए भी आता है। फिर स्याही माइल सुर्खी भी है, सब्जी भी है, ताजगी भी है, शादाबी भी है, जरखेजी भी है, बहार भी है। तो ये चीजें जो है ना, ये जो सरसब्जगी की शिद्दत है, ये जाहिर करती है किसी की जवानी को, घनेपन को, हुसन को। यहाँ पे इस्तियारा दिया गया है फूलों से और सब्जियों से और नबातात से। और इस्तियारा क्या दिया गया है कि इंसान का जिस्म, उसके होंठ कैसे होते हैं, कितने पिंक होते हैं, कितने खूबसूरत होते हैं। और शायर क्या कहता है, गुलाब की पंखड़ी कहते हैं ना होंठों को। कहा मैंने कितना है गुल का सबात, कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया, नाज की उसके लबों की, नाज की उसके लब की क्या कहने, पंखड़ी गुलाब की सी है। तो बहरहाल यहाँ पे इस्तियारे के तौर पर यह कहा गया है कि जो जवान बड़े खूबसूरत होते हैं, वैसे जवानियां आप देखिए काले रंग भी होते हैं, बड़े ही हसी लगते हैं। तो ये सारी चीजें, फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि ये मक्खन पर जो झाग आती है, पानी पर, समंदर के पानी पर जो झाग आती है, सैलाब पर जो तिनके होते हैं, फिर उसकी तरह ये बन जाएंगे। अभी तो ये बहुत सरसब्जो शादाब है ना, खूबसूरत हैं, जवानियों में जो है वो मस्त हैं। फजालहू गुसाअन अहवा, फिर बुढ़ापा जाएगा, फिर जिंदगी मौत में तब्दील हो जाएगी। तो यहाँ पर जो पहली 5 आयतें हैं, इसमें जो है एक तरफ तौहीद का पैगाम है, दूसरी तरफ इसके साथ ही कयामत, मौत की याद दहानी है, और तीसरी तरफ इंसान का वजूद और जमीन से जो सब्जा निकलता है उसको दलील बनाया गया है। कि ये गौर अगर करे इंसान इन चीजों पर, अपने वजूद पर, और उसके बाद जो है ये जमीन की नबातात, ये मौसम बहार, तो क्या है कि इंसान जो है वो भूलेगा नहीं कि उसको मरना है, और मरने के बाद हिसाब किताब होने वाला है। फिर आप देखिए कि इसके बाद जो है ये जुमला मोतरिजा है, आप पहले भी इसकी मिसाल जो है वो पढ़ चुकी हैं, और अब जो है यहाँ पर दोबारा जो है ये मिसाल दी जा रही है। अब आप देखें कि यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती थी। जब वही नाजिल होती थी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फिक्र होती थी कि वही का सबक मैं भूल ना जाऊं। आयत नंबर 6 से लेकर 8 तक आपको जो है वही हासिल करने के लिए, वही अखज करने के लिए नसीहत की जा रही है। और कुरान में 3 जगह ऐसी हैं जहां ये हमें नसीहत मिलती है। کہ آپ وحی کو اخذ کیسے کریں. اور اس میں آپ دیکھیں ایک تو یہ ہے یہ سورت آلہ کی یہ آیات آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 8 تک. اب کیا کہا؟ سنکریو کا فلا تنسا, ہم انقریب تجھے پڑھا دیں گے, فلا تنسا پھر تم بھولو گے نہیں. سین انقریب, نون ہم, مراد اللہ تعالیٰ ہیں, اور قرآن کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا. قرآن کو اسی لیے قرآن کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے, مبالغے کا صیغہ یہ بھی. سنکریو کا, ہم تجھے پڑھا دیں گے انقریب, فلا تنسا پس آپ بھولیں گے نہیں. تو نون سین یا انسان بھی اسی سے ہے, نسیان بھی اسی سے ہے, کیونکہ انسان بھولتا بھی ہے نا, تو آپ بھولیں گے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. الا ما شاء اللہ, سوائے اس کے جو اللہ ہی چاہے. اس کے دو معنی ہیں کہ پورے قرآن کا لفظ بلفظ آپ کے حافظے میں حفظ ہو جائے گا, اور آپ کی اپنی قوت کا یہ کرشمہ نہیں ہے کہ آپ اس کو حفظ کر لیں, یہ اللہ کا فضل ہے, ورنہ اللہ چاہے تو اس کو بھلا بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ اللہ اس کو جو ہے وہ یاد کروا دے گا اور آپ اس کو جو ہے وہ بھول بھی نہیں سکتے. اچھا, پھر اب دوسری بات یہ ہے کہ کبھی وقتی طور پر آپ پر نسیان بھی آ جاتا, آپ کسی چیز کو بھول جاتے, کوئی آیت یا لفظ یا وعدہ کر لیا ہے مثلا. تو اب یہ کہ کبھی انسان بھول بھی جاتا ہے. اب اس سلسلے میں ہمیں صحیح بخاری کی ایک روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ صبح کی نماز پڑھاتے ہوئے رسول اللہ قرات کے دوران میں ایک آیت چھوڑ گئے. نماز کے بعد حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں, میں بھول گیا تھا. تو حافظ جو ہے جب قرآن پڑھتا ہے, جب تراویح پڑھتا ہے, اس کے پیچھے ایک سامع کھڑا ہوتا ہے. کیوں؟ جب وہ بھول جائے تو سامع لقمہ دے سکے. ویسے سارے نمازی سامع ہوتے ہیں, لیکن ویسے وہ سامع جو حافظ ہوتا ہے اور جو ہے امام کے ساتھ کھڑا کیا جاتا ہے, اس کو اصطلاح میں سامع کہا جاتا ہے, جو امام اگر بھول جائے کہ غلطی کرے تو اس کی اصلاح کر سکے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا کبھی ہوا ہے, اور صحابہ نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ نہیں, اصل بات کیا تھی کہ میں بھول گیا تھا. تو الا ما شاء اللہ, سوائے اس کے جو اللہ چاہے. تو اب یہ کہ یہ بھی کہ جب آپ بھولتے ہیں تو اللہ ہی چاہتا ہے کہ آپ بھول جائیں, تو آپ بھول بھی جاتے ہیں, کیونکہ آپ انسان تھے, فرشتے تو تھے نہیں. اور دوسری بات کیا کہ جو یاد بھی کیا تو آپ نے خود نہیں کیا, آپ کی اپنی کوئی قدرت اور کرشمہ نہیں ہے, یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو یاد کروا دیا. اس سے کیا بات پتا چلتی ہے؟ آپ میں سے کچھ لوگ بہت اچھا سبق یاد کرتے ہیں. نہ آپ کا کمال ہے نہ میرا کمال ہے. کبھی تقریر کرنے والا بہت اچھی تقریر کرتا ہے, وہ اس کا کمال نہیں, اللہ ہی ہے جو اس سے کروا دیتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی چیز بہت اچھی ہو اور اچھا کوئی حافظ ہو, جلدی یاد کر لے اور بالکل بھولے نہ, تو یا کوئی اچھا طالب علم ہو, اچھا استاد ہو, تو کیا کہنا چاہیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور کیا کہنا چاہیے؟ ماشاءاللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. اور بارک اللہ دیکھ کر اسے کہیں تاکہ نظر نہ لگے. اور کیا کہنا چاہیے؟ ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء. اور کیا کہنا چاہیے؟ کہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفا, وہ جانتا ہے ظاہر کو بھی اور پوشیدہ کو بھی. جہر ظاہر کھلے کو کہتے ہیں, اور یخفا خفیہ سے ہے, خفی جو کہ پوشیدہ ہوتا ہے. تو اب جو ہے معنی یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے, ظاہری بھی ہے یا پھر جو پوشیدہ ہے. اچھا, ایک اس کے عام معنی ہے کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے, ظاہری بھی اور پوشیدہ بھی. دوسرے, اگر آپ اس کو پچھلی آیات کے ساتھ لیں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ جب قرآن کو جبرائیل علیہ السلام پڑھاتے تھے, آپ بھی ساتھ پڑھتے چلے جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ, آہستہ آہستہ یا زور زور سے, اللہ کو علم ہے, اور اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ خوف کھاتے ہیں کہ کہیں آپ بھول نہ جائیں. اللہ کو پتا ہے کہ آپ کو یہ خوف ہے کہ بھول نہ جائیں. تو اللہ تعالیٰ اطمینان دلا رہے ہیں کہ آپ اسے بھولیں گے نہیں. کیوں؟ جو ہے انہ یعلم الجہر وما یخفا, وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور وہ پوشیدہ کو بھی جانتا ہے. پھر اللہ کیا کرے گا, وَيُنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى, اور ہم تمہیں آسان طریقے کی طرف سہولت دیتے ہیں. تو معنی اس کے کیا ہیں کہ اللہ جو ہے پھر کیسے سہولت دیتا ہے, کہ یعنی قرآن مجید کو یاد کروا دینا یہ اللہ ہی کا ذمہ ہے کہ اللہ اس کو یاد کروا دے گا, اور جو ہے اور سہولت اللہ نے کیا دی کہ پیغمبر ہیں نبی بنا کر بھیجا, تو اللہ نے شریعت دے دی, آسان شریعت دی اور اس پر عمل کرنا سہل ہے. مفسرین نے ان دو فکروں کو الگ الگ سمجھا ہے, یعنی یوں بھی کہ اس کا تعلق بس 8 تک آپ لائیں اور پیچھے تک رکھ دیں کہ اس کو یاد کرا دینا ہمارے ہی ذمہ ہے, آسانی ہم کر دیں گے نا اس میں, یسر آسانی کے لیے آتا ہے. اور پھر آپ اس کو 8 سے لے کر آگے تک چلیں کہ آسان شریعت دی ہے اور آپ کا کام کیا ہے, فذکر ان نفعت الذکرا, کہ آپ جو ہیں نصیحت کریں, آپ لوگوں کو نصیحت کریں اور اگر نصیحت جو ہے وہ فائدہ دے. آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا, ان لوگوں کو تلاش کریں جو کہ قلب سلیم رکھتے ہیں, آپ لوگوں کے دلوں کے دروازے کھٹکھٹائیں اور جو قلب سلیم رکھتے ہیں تو وہ جو ہے وہ کیا کریں گے کہ وہ جو ہے وہ پیغام کو پھیلا دیں گے, وہ کام کو پیغام کو سیکھیں گے بھی اور اپنے دلوں میں انڈیل لیں گے برتن سمجھ کر, اپنے جسم میں جذب کر لیں گے اور عمل کرنا شروع کر دیں گے. تو آیت نمبر 6 سے لے کر 8 تک کیا بات ہمیں پھر پتا چل رہی ہے کہ قرآن کو لفظ لفظ یاد کرا دینا ہمارے ہی ذمہ ہے, آپ بھولیں گے نہیں, ہم آسانی پیدا کر دیں گے. اچھا مفسرین جو ہیں اس سلسلے میں یہ بات بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن میں 3 موقعوں پر یہ بات آئی ہے کہ آپ بھولیں گے نہیں ہم یاد دلا دیں گے, تو سب سے پہلا جو موقع ہے وہ کون سا ہے, سب سے پہلا موقع جو ہے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم اسے بھولو گے نہیں. تو یہ ہے یہ سورت آلہ کی آیتیں, ہم پڑھوا بھی دیں گے اور ہمیشہ کے لیے آپ کو یاد ہو جائیں گی اور یہ اندیشہ نہیں کہ آپ بھول جائیں. اچھا دوسرا جو ہے پھر سورت طہ کی آیت 114 ہے نا, تو پھر اس کے بعد جو ہے سورت قیامہ کی آیات 16 سے 19 تک. اب جو ہے اب آپ دیکھیں کہ اب شروع میں ہی جب آپ جو ہے آپ کو وہی سکھائی جا رہی ہے تو پہلے ہی تسلی دے دی کہ آپ فکر نہ کریں ہم آپ کو اسے یاد کرا دیں گے, آپ ساست نہ پڑا کریں بس آپ اس کو اخذ کیا کریں. پھر جو ہے اب آپ کا حال کیا تھا کہ آپ جو تھے اس ڈر سے کہ کہیں بھول نہ جائیں تو غور سے سننے کی بجائے کبھی کبھی پھر ساتھ پھر پڑھنے لگتے, پھر دوبارہ تسلی دی کہ اس کو یاد کرا دینا ہمارے ہی ذمہ ہے. اور پھر جو ہے حتیٰ کہ اللہ تعالی نے جو ہے وہ پھر دوبارہ آیتیں نازل کر دیں جیسے سورت طہ کی آیات کہ آپ بھولیں گے نہیں اور ہم اس کو یاد کروا دیں گے. تو یہ تینوں جو موقع ہمیں پتا چلتے ہیں جو سورت آلہ, سورت قیامہ اور سورت طہ کی آیات ہیں, ان تینوں جگہ پر آپ کو ایک ہی بات کی گئی کہ وہی کو یاد کروانا سکھا دینا ہماری ذمہ ہے, آپ کا کام کیا ہے کہ آپ دائی ہیں اور نذیر اور بشیر ہیں, آپ توکل کریں اور معاملہ میرے اوپر چھوڑ دیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اب آیت نمبر 9 سے ہمیں پھر کیا پتا چلتا ہے, فذکر ان نفعت الذکرہ, کہ آپ تذکیر کریں اگر تذکیر جو ہے وہ فائدہ دیتی ہے تو آپ کی حیثیت جو ہے وہ دائی کی ہے, نذیر اور بشیر کی ہے. سیذکر من یخشا, ان قریب نصیحت قبول کر لے گا جو کہ ڈرتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو شخص ڈرتا ہے وہی نصیحت قبول کرے گا, تو کون ہے ڈرنے والا؟ خشیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ڈرنا, ایسا ڈر, ایسی خشیت جس کے اثرات جسم کے اعضاء پر بھی ہوں, ایسا دل پر ڈر ہو آواز دب جائے, آنکھیں جھک جائیں, جسم کے اعضاء کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. تو آپ نصیحت کریں اور ذکر یا تذکیر ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جس سے لوگوں کے دل نرم ہو جائیں، دل دب جائیں۔ آپ کا کام ہے نصیحت کرنا، ان نفعت ذکر، اگر نصیحت فائدہ دے، اگر لوگ نصیحت کو قبول کر لیں۔ سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى، جو شخص ڈرتا ہے وہی نصیحت کو قبول کرے گا۔ تو نصیحت کو ہر شخص نہیں قبول کرتا، بلکہ نصیحت کو صرف وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو کہ ڈرتے ہیں۔ اب کون سی نصیحت ہے جو آپ دے رہے ہیں اور لوگ قبول کر رہے ہیں؟ یہ جو آیت نمبر 8 میں کہا لوگوں نے کہ شریعت دی اللہ نے، آسان شریعت، فَنُ يَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ اِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى۔ تو یہ جو آسان طریقہ اسلام کا بتایا اور جو نصیحت دے دی، تو اس کی طرف آپ کا کام تھا کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، تو ایک تو ہے ڈرنے والا، خشیت اختیار کرنے والا، دوسرا کردار کون سا ہے؟ شقی، اشقا، یہ ہے اسم تفضیل ہے، شین کاف واو بھی اس کا روٹ ہو سکتا ہے، شین کاف یا بھی، اور معنی کیا ہے کہ بدبختی کے لیے بھی آتا ہے نا، ایک ہوتا ہے دل کی سختی اور ایک دل کی شقاوت ہوتی ہے۔ دل کا شقی القلب کا کیا مطلب ہے؟ بدبخت ہونا، اور ایسا شخص جو کہ دل کا جو ہے وہ سخت ہو، اس کے لیے بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جس کے دل میں نرمی نہ ہو وہ کون ہے؟ وہ شقی القلب ہے، شقی القلب، سخت دل ہے اس کا۔ اور یہ جو سخت دل ہے کون ہے؟ جو نصیحت کو سنتا ہی نہیں ہے، قرآن کی آیات اس کے دل کو بگلاتی نہیں ہے، اور اس نصیحت کے ذریعے سے وہ اپنے عملوں کو بدلتا نہیں ہے۔ اس سے مراد مکہ کے کافر بھی ہیں، اور اس سے مراد جو تھے اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے بھی ہیں۔ تو یہاں پہ کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بدبخت ہیں، بد قسمت ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور اہم بات ہمارے سامنے آئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت اعلان کر رہے ہیں، الذی یصلی النار الکبری۔ امام سدیس صاحب نے بھی جب تلاوت کی، آپ ان کی تلاوت سنیں، یہاں پر آ کر بہت وہ بلندی پہ جاتے ہیں، بہت اللہ کی طرف سے یہاں پر تنبیہ ہے، دھمکی ہے، ڈراوا ہے۔ یہ وہ اشقی ہے، یہ وہ بدبخت ہے، اور اشقا یہ بھی اسم تفصیل چکے ہیں۔ تو یہ وہ شخص ہے، یصلی النار الکبری، جو داخل کیا جائے گا آگ میں، الکبری بہت بڑی ہے، اکبر کا تانیث ہے الکبری نا، الاکبر الکبری۔ تو جو ہے آگ چونکہ مؤنث ہے، جہنم بھی مؤنث ہے، اور جہنم کی آگ کتنے درجے ہے؟ 70 درجے۔ تو دنیا کی آگ سے 69 درجے شدت کے لحاظ سے، جلانے کے لحاظ سے، تپنے اور تپانے کے لحاظ سے، بھون ڈالنے کے لحاظ سے جہنم کی آگ زیادہ ہے، 1-2 درجہ نہیں، 69 درجے۔ اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے الکبری بہت بڑی ہے۔ اور آپ نے پیچھے ایسی آیات بھی پڑھی کہ جو ہے وہ جہنم کے بارے میں آپ نے یہ پڑھا کہ جہنم کی آگ پھر کیا کرتی ہے؟ جہنم کی آگ جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ اونچی اونچی ہو جاتی ہے، کتنی بلند ہے، جیسے کہ فرمایا ان تلے کو شعب لا ذلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر ان کل قصر، محلات جتنے جو ہے وہ چنگاریاں پھینکے گی، کانہو جمالتن سفر، جمالتن سفر، گویا کہ وہ زرد رسیاں ہیں، وہ زرد اچھلتے کودتے ہوئے اونٹ ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، سورۃ المرسلات، آپ وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ بھی جو ہے کیا فرمایا کہ بہت بڑی ہے۔ اچھا آپ نے یہ بھی پڑھا نا کہ جہنم کی آگ کی طرف اللہ نے اپنی نسبت کی ہے، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ۔ ذرا تصور کریں کہ اللہ نے اس کو بھڑکایا ہے جو ان دلوں کو جا کر پکڑ لے گی جن میں شرک تھا، کفر تھا، نفاق تھا، حسد تھا، کینہ اور کدورت تھا۔ کتے جا کر پکڑ لیتے ہیں نا مجرم کو، تو یہ جہنم کی آگ کے شولے اور یہ جو جمالاتم سفر کی طرح اور کلکسر کی طرح اس کی بڑے بڑے شولے ہیں، اور وہاں پہ کسی مجرم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، چہرے کو نہیں پکڑے گی، ان دلوں کو جا کے پکڑ لے گی جن کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی، شدت کا احساس دلانے کے لیے بڑا سخت وقت ہوگا. اللہم لا تجلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. ثم لا يموت فيها ولا يحيى، پھر نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ ہی اس میں جیے گا. یہ عذاب کی شدت کا احساس دلانے کے لیے ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آگ اس کو جلائے تو مر جائے، نئی زندگی دی جائے گی، پھر آگ جلائے گی، پھر وہ مرے گا، پھر ایک زندگی آ جائے گی. عذاب سے چھوٹ نہیں سکتا، جینے والوں کی طرح جیے گا نہیں، مرنے والوں کی طرح مرے گا نہیں. اور حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب وہ اپنی سزا بھگت لیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں موت دے دے گا، اور پھر کیا ہوگا کہ اب جو ہے موت ہوگی، پھر زندگی ہوگی، پھر موت ہوگی، پھر زندگی ہوگی. تو اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ جہنمی جو ہیں بڑی ہی شدید جو ہے وہ عذاب کی کیفیت کے اندر ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کرنے والا بنائے اور ایسے عمل کرنے والا بنائے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کر لیں. تو یہ ہے سورۃ الاعلیٰ جو آخرت کی یاد دلاتی ہے. اور جنتی جو ہے یخشا خشیت رکھنے والا، وہ کہاں پہ جائے گا؟ وہ جنت میں جائے گا. قرآن میں جو ہے کوئی صورت ایسی نہیں ملتی، کوئی جگہ ایسی نہیں ملتی کہ جب دو انجام ہیں تو دو رویے ہیں تو دو ان کے انجام نہ ہوں. تو جنت کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہ وہ صورت ہے کہ یہاں پر عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے اور جنت کا آپ کو ذکر نظر نہیں آ رہا. کیوں؟ ڈرانے کے لیے، دھمکی اور تنبیہ کے لیے. پھر اصل رویہ بتایا گیا ہے کہ جو خشیت رکھنے والے لوگ ہیں ان کا کردار کیا ہوتا ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلى، پس فلاح پالی اس نے جس نے تزکیہ کر لیا. قد کا لفظ آپ پڑھ چکی ہیں، یہ بے شک کے معنی جو ہے وہ دیتا ہے، اور یہ لفظ جو ہے جب بے شک کے معنی دیتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ لفظ جیسے آپ دیکھیں افلحا، یہ فعل مضارع پر یہاں پر جو ہے یہ داخل ہوا ہے، اور فعل مضارع پر داخل ہو کر اس نے جو ہے تاکید کے معنی جو ہیں وہ پیدا کر دیے ہیں. بے شک، تحقیق، فلاح پالی. اور جو ہے پھر کیا ہے کہ قد افلحا، تحقیق، فلاح پالی، فعل ماضی پر داخل ہو کر تحقیق کے معنی دیے. اور بعض کہتے ہیں کہ زمانہ حال کے بھی قریب کر دیتا ہے، فعل ماضی کو ماضی قریب میں بھی بدل دیتا ہے، کہ ماضی پر داخل ہو کر اس کے اندر ماضی قریب کے معنی پیدا کر دیے. قد افلحا، تحقیق، فلاح پالی. بعض ماضی تین حرفی ہوتے ہیں، بعض چار حرفی بھی ہوتے ہیں نا. تحقیق، فلاح پالی، کس نے؟ من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. اور جو ہے وہ بہت دن ہو گئے تزکیہ کے بارے میں پڑھتے ہوئے، اور تزکیہ کے بارے میں آپ دیکھیں کہ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری ہے، جو اصل ذمہ داری، ہمیں چار صورتوں میں پتہ چلتی ہے. سورۃ البقرہ آیت 121 اور 151، اس میں دو جگہ پہ کہ آپ کی بعثت کا مقصد کیا تھا. پھر سورۃ البقرہ میں دو جگہ، تیسری جو ہے سورۃ آل عمران میں 164 آیت، سورۃ جمعہ آیت 2. ان سب میں ایک ہی بات ہے جو نمایاں کر کے ہمارے سامنے آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا رسول بھیجا تو اس کا مقصد کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. چار باتیں پتہ چلتی ہیں. آپ سوچیں تکرار کا حال کیا ہے، چار مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اسی ایک بات کی تکرار کی ہے. پہلی بات تلاوت آیات، نمبر دو تعلیم کتاب، نمبر تین تعلیم حکمت، اور نمبر چار انسانوں کا تزکیہ. تو نبی کی بعثت کا مقصد انسانوں کا تزکیہ ہے. یہاں پہ بھی کہا قد افلح من تزکا، یہ تزکیہ ہوتا کیا ہے؟ تزکیہ کا لفظ اگر آپ اس کو زے کاف واؤ سے مراد لیں تو معنی ہے پاک ہونا، زکا یزکو، نفس نفس زکیہ، ایسا نفس جو گناہوں سے پاک ہو، اپنے آپ کو جو ہے سمارے، اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کرے. اسی طرح اس مادے کے اندر بڑھنا اور نشو نما کے معنی پائے جاتے ہیں، جیسے زکر زر او، زا کاف و کی بجائے زا کاف الف آپ لے لیں تو معنی کیا ہے، یا زا کاف یا لے لیں، معنی ہے کھیتی بڑی، زکر زر او کھیتی بڑی ہوگی، پاکیزگی اور نشو نما. تو ایک گناہوں سے پاک ہونا، نمبر دو اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا، نمبر تین اپنے آپ کو نشو نما دینا، نمبر چار اپنی ڈیکوریشن کرنا، اپنے آپ کو سنوارنا، اپنے اخلاق کردار کی بہتری کی طرف توجہ دینا. اب دیکھیں آت اس زکات، زکات کے اندر دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، پاکیزگی بھی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے اس کا مال پاکیزہ ہوتا ہے اور ساتھ ہی مال بڑھتا بھی ہے. زکات جو ہے جب انسان دیتا ہے اللہ کے راستے میں تو دنیا کی محبت اس کی دبتی ہے اور آخرت کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور مال کی محبت، حرص کی بیماری اس سے جاتی ہے، حسد، شوہ، دنین کی کیفیت اس سے جاتی ہے، اچھا اخلاق اس کے اندر پرورش پاتا ہے. تو عربی زبان میں پھر پوری بات کا ہمارے سامنے نچوڑ کیا نکلا تزکیہ کا، کہ کسی چیز کو نشو نما دینا، بڑھانا، پروان چڑھانا اور فروغ دینا. آپ یوں کہہ سکتی ہیں جیسے گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ، گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ نمبر ایک. نمبر دو کیا ہے کہ پھر جو ہے اس کی بیوٹیفیکیشن، پیوریفیکیشن، ریفائننگ، پالشنگ، اسٹرگل ٹوورڈز ایکسیلنس، جیسے ناموں سے تزکیے کے لفظ کو آپ یاد کر سکتی ہیں، خوبصورتی، پاکیزگی، عمدہ اور اصلاح کرنا. اور نبیوں کی بعثت کا یہی مقصد تھا. کیا کل بات کا پھر نچوڑ کیا ہے؟ نمبر ایک گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ، اور نمبر دو پالشنگ اور بیوٹیفیکیشن اور پیوریفیکیشن، اسٹرگل ٹوورڈز ایکسیلنس. دین اور شریعت کی غایت کیا ہے؟ نمبر ایک انبیاء کی بعثت کا مقصد تزکیہ، نمبر دو ہر شخص کی انفرادی ضرورت اور اخروی فلاح کا جو ہے وہ اس کی اخروی فلاح کو چاہنا، اور نمبر تین اس کے ذریعے کیا ہیں؟ تلاوت آیات، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت. ہمارے سارے جتنے بھی انسانوں کے پاس نفس ہیں تین ہو سکتے ہیں نا، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. تو امارہ کیا کرے گا؟ ان نفس لامارۃ بالسوء، سورۃ یوسف آیت 53. نفس لوامہ کیا کرتا ہے؟ لا اقسم بنفس اللوامہ، ہے نا؟ تو نفس لوامہ جو ہے وہ انسان کو کیا کرتا ہے کہ ولا اقسم بنفس اللوامہ، کہ نفس لوامہ جو ہے دل میں کانٹے کی کٹک پیدا کرتا ہے، کھٹک پیدا کرتا ہے، عدالت، ضمیر، قیامت سے پہلے ایک قیامت ہے، یہ ہے نفس لوامہ. اے دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. نفس مطمئنہ تیسرا نفس. تو اگر ہم تزکیہ کر لیتے ہیں، تزکیہ کرنے سے پہلے نفس امارہ ہے، تزکیہ میں سے گزر رہے ہیں تو قیامت سے پہلے قیامت میں سے گزرنا پڑے گا، نفس لوامہ. اور جب تزکیہ انسان کر لیتا ہے تو پھر کیا ہے؟ نفس مطمئنہ. یہ سورت فجر میں بھی آپ پڑھیں گے، یا تو نفس المطمئنہ. تو یہ نفس مطمئنہ کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ میں کہہ دوں کہ اب میرا نفس مطمئنہ ہو گیا، ساری زندگی کرتا رہنا ہے، حتیٰ کہ پھر آخری سانس. یہ نفس ہے جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیں کہ یہ پورے آپ کا یہ جو کورس ہے اس میں آپ نے کیا قرآن کی تلاوت، آپ نے تلاوت بھی سیکھی، تجوید بھی سیکھی، اور آپ قرآن کو پڑھنا سیکھتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی. تو یہ نبیوں کی بعثت کا مقصد تھا نا، یتلو علیہم آیاتہ. تو تزکیہ کیسے کرنا ہے؟ بعض لوگ تزکیہ کرنے کے لیے کہتے ہیں پہاڑوں پہ چلے جائیں، بعض کہتے ہیں ملنا جلنا نہیں ہے، بعض کہتے ہیں اللہ کے حقوق عبادات ہی کریں گے، حقوق العباد ادا نہیں کریں گے، حقوق اللہ ہی ادا کریں گے. ایسے نہیں تزکیہ ہو سکتا. تزکیہ کیسے کرنا ہے؟ ایک طرف قرآن کو پڑھنا ہے، اور دوسری طرف والقمر اذا تلاها، آیات کو فالو کرنا، ان کے پیچھے پیچھے جانا ہے. یتلونہ حق تلاوت ہی کے ساتھ ساتھ وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا، چاند جو ہے وہ سورج کے پیچھے پیچھے جاتا ہے نا، تو ہم نے بھی آیات کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ جانا ہے، تو ہمارا تزکیہ جو ہے وہ مکمل ہوگا، تو ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے. اور اب اس کا یہ نہیں مطلب کہ قرآن پڑھ لیا اور آپ سمجھیں کہ ہم فارغ ہو گئے ہیں، اب کورس پڑھ لیا ہے اب بس ہمیں ایک ڈگری مل گئی ہے ہم فارغ ہو گئے، نہیں، ساری زندگی جو ہے قرآن کے ساتھ جڑے رہنا ہے، قرآن کے ساتھ لگے رہنا ہے. اچھا، یہ میں آپ کے لیے ایک ہینڈ آؤٹ لائی ہوں، اور اس میں جو ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جو ہے وہ انبیاء نے تزکیہ کیسے کیا، پھر اصول تزکیہ اس میں لکھے ہوئے ہیں، 16 اصول تزکیہ ہیں، پھر جو ہے عملی تزکیہ کیسے ہوتا ہے یہ بھی ہے، اور اس کے بعد پھر عملی مؤثر تدبیریں کیا ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کون سی بنیادیں ہیں جن سے تزکیہ ہو سکتا ہے، اور پھر اسے جڑیں کون سی پیدا ہوتی ہیں. اور یہ کافی تفصیل سے میں نے ایک دفعہ یہ لیکچر دیا تھا، تو میں یہ آپ فوٹو کاپی کر کے اپنے پاس رکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ فائدہ دے گا. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ یہ کوسچن پیپر بھی ہے، یہ بھی آپ فوٹو کاپی کر کے آپ لے لیں، اور یہ سارا تزکیہ نفس کے بارے میں ہی ہے، اور پھر انشاءاللہ جو ہے یہ آپ کے امتحان میں یہ چیزیں جو ہیں وہ آئیں گی. تو بہرحال تزکیہ نفس، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلا، فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی. تو پاکیزگی کیسے اختیار کرنی ہے؟ وذکر اسم ربہ فصلا، کہ اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی. تو ذکر کون سا ذکر؟ قرآن بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، ہے نا؟ تو یہ ذکر کرنا اس کی تین قسمیں ہیں، قلبی بھی ہوتی ہے، لسانی بھی، پھر عملی بھی. تو اصل میں خشیت رکھنے والے وہ ہیں جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اور تزکیہ کرنے والے کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کا نام یاد کرتے ہیں. اور رب کا نام یاد کرنے سے مراد دل میں بھی یاد کرنا، زبان میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی پوری زندگی جو ہے وہ عمل کرتے رہیں. سر جھکا دیا ہے، نماز میں بھی سر جھکاتے ہیں نا، جسم جھکاتے ہیں، ساری زندگی مطیع بن کر گزاریں، ساری زندگی اپنے آپ کو جھکائے رکھیں، تزکیہ ہے. اچھا، وہ لوگ جو قرآن کو پڑھتے ہیں، ایمان بھی لے آتے ہیں، پھر تزکیہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے، کیا بیماری ہے؟ سب سے بڑی بیماری جو قرآن بتاتا ہے وہ دو ہیں، اور پہلی کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. کیسے ترجیح دیا؟ کہ بس تسبیح کے دانے تو گرا دیے، اور بہت سی تسبیحات تو صبح شام پڑھ لی، لیکن یہ کہ اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اذان کی آواز آئی تو نماز کے لیے نہ اٹھے. نماز میں جو قرآن پڑھا تھا، نماز تو پڑھ لی، پوری زندگی کو پھر سجدہ نہ بنایا، پوری زندگی کو نماز نہ بنایا، اور چپے چپے کو پھر مسجد نہ بنایا. کہ آپ دیکھیں کہ اب ہم جب تسبیح اور ذکر اور اذکار کر رہے ہوتے ہیں، بے شمار ہمارے پاس تسبیحات ہیں، ذکر ہیں، اذکار ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں، رسول اللہ سے ہمیں پتہ چلتی ہیں. بہت سے لوگ تسبیح اذکار تو بہت کرتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں بہت کھوٹے ہیں، زبان کی حفاظت نہیں کرتے. وہی زبان جس سے اللہ کا ذکر کیا تھا، گالیاں کیسے دینے لگے، غیبت کیسے کرنے لگے، چغلی کیسے کرنے لگے، جھوٹ کیسے بولنے لگے. اچھا، پھر یہ کہ بعض لوگ ذکر تو کرتے ہیں، اس کے جیسے تسبیح کا گانا بھی گرا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کسی کی غیبت بھی کر رہے ہیں. جیسے یہ بھی ایک کاروبار بن گیا، آرٹیفیشل ہے، اس کے اندر روح نہیں ہے کہ جس زبان سے میں کہہ رہی ہوں استغفر اللہ، کہ اللہ میں تجھ سے استغفار کرتی ہوں تو میرے گناہ معاف کر دے، پھر جرت کیسے ہوئی کہ اور گناہ کرتے جا رہے ہیں، ایسے کیسے جرت ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، تو پھر اللہ کی کبریائی کو اپنے جسم پر نافذ کیوں نہیں کیا؟ پھر اللہ کے احکامات پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ پھر میں کہتی ہوں کہ اللہ جو ہے شاہد ہے، دیکھ رہا ہے، تو پھر میں گناہوں سے بچتی کیوں نہیں ہوں، ڈرتی کیوں نہیں ہوں؟ تو اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ اللہ کا نام یاد کر اور نماز پڑھ. دراصل ایک اس کے یہ معنی بھی لیے جا سکتے ہیں کہ ذکر کیا جائے. دوسرے ذکر کے معنی کیا ہیں؟ عملی طور پر ساری زندگی اللہ کی اطاعت کرنا. اسی طرح فصلہ کے ایک معنی مفسرین نے نماز پڑھنے کے کیے ہیں، کہ نماز پڑھنا پابندی سے، اور دوسرے معنی کیا ہیں؟ ساری زندگی جو ہے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی بندگی کرنا ہے. فصلہ. اور بل تو سرون الحیات دنیا, نماز میں باقاعدگی کیوں نہیں ہے؟ دنیا کی محبت. ساری زندگی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ دنیا کی محبت. کبھی غصہ آ جاتا ہے کہ اس نے ایسے کیوں کہہ دیا, اور دعوت کر دعویٰ کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اور جو ہے رشتہ داروں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں, صبر کرنا چھوڑ دیتے ہیں, غصہ کرتے ہیں. اور حلال حرام کی تمیز کب ختم ہو جاتی ہے؟ جب دنیا جو ہے اپنی پورے حسن اور رونقوں کے ساتھ ہمارے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے. بل تو سرون الحیات الدنیا, سب سے بڑی بیماری انسان کی آخرت کی تیاری نہ کرنے کی, اللہ کو بھولنے کی دنیا سے محبت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تھا کہ میری امت کی آزمائش جو ہے وہ کیا ہے؟ مال اور اولاد. مال اور اولاد, انما المال والاولاد فتنہ. تو یہ دنیا آزمائش ہے, اور دنیا حیات و دنیا میں سب چیزیں آ جاتی ہیں, سونے چاندی کے ڈھیر بھی, خوبصورت گھر بھی, اچھے اچھے کپڑے بھی, زیور بھی, اور اولاد بھی, اور یہ دوستیاں بھی, اور یہ نیند بھی, اور یہ کھانے کا انتظام بھی, اور یہ گاڑیاں بھی, اور یہ ہر وہ چیز جس کا میں اور آپ تصور کر سکتے ہیں. اور جب انسان دنیا سے محبت کرتا ہے پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر آخرت کو بھول جاتا ہے. اور دنیا کیا ہے؟ تھوڑی سی ہے, نقد ہے, بہت چھوٹی سی ہے, ناپائیدار ہے, عارضی ہے. اور جو باقی رہنے والی زندگی ہے, والآخرت خیر وابقا. اب آپ دیکھیں, اور آخرت کیا ہے؟ خیر, زیادہ اچھی ہے, اسم تفضیل. وابقا یہ بھی اسم تفضیل ہے, باقی رہنے والی ہے, ہمیشہ رہے گی. ابدن ابدا خالدین فیہا, وہاں پہ جو بھی ملے گا ہمیشہ کے لیے ہے. اچھے عمل کرنے والوں کو جنت ملے گی تو ہمیشگی, اور برے عمل کرنے والوں کو جو جہنم ملے گی تو وہ بھی ہمیشگی کے لیے. اور دنیا کا لفظ دنو قریب سے ہے, دوسری طرف دنیا دال نون یا ذلیل اور رسوائی کے لیے بھی ہے. تو دنیا یہاں پہ دنو قریب ہے اور ذلیل بھی ہے, آخرت آخر میں آئے گی, لیکن کیا ہے؟ زیادہ بہتر ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ جب تھوڑی سی دنیا کی زندگی ہے تو تھوڑی سی زندگی کے لیے میں اور آپ کتنا دوڑتے ہیں, آپ تصور تو کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اتنا ڈراتی ہے کہ ایک دفعہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے, راستے میں کان کٹا مردہ بکری کا بچہ دیکھا, آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا کیا تم میں سے کوئی سے ایک درہم میں خریدنا پسند کرے گا؟ صحابہ نے کہا کہ ہم میں سے تو کوئی مفت بھی لینا گوارا نہیں کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے نزدیک دنیا اس مردہ کان کٹے بکری کے بچے سے بھی زیادہ حقیر اور ذلیل ہے. جو تمہاری نگاہ میں ہے نا یہ بکری کا بچہ ذلیل اور حقیر, اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر اور ذلیل ہے. آپ سوچ لیں کہ اتنی حقیر ہے, اتنی ذلیل ہے. مختصر کتنی ہے کہ آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اگر تم میں سے اپنی کوئی ایک انگلی جو ہے وہ سمندر میں ڈبوئے اور اس میں لگا کر انگلی کو اندر پھر باہر نکال لے, تو جو انگلی میں پانی لگا وہ تو دنیا ہے, باقی بہتا ہوا جو پانی ہے سمندر میں سارا, آپ دیکھیں کہ نگاہیں اس کا ہاتھا بھی نہیں کر پاتی کہ کتنے پانی کے قطرے اور کتنی دور تک, وہ ساری آخرت ہے. اتنے ایک پانی کے قطرے کے لیے, اور وہ ایک بھی نہیں رہتا, وہ گر جاتا ہے, اتنے کے لیے تو کتنا میں نے اور آپ نے جوانیاں لگا دی, کتنے کپڑے ہیں, کتنا زیور, کتنا گھر, کتنے بستر, کتنے برتن, کیا کیا میری خواہشات, اور کتنی میری اور آپ کی امنگیں اور آرزوئیں. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. دن زندگی کے مانگ کے لائے تھے چار دن, دو آرزو میں کٹ گئے, دو انتظار میں. اور ہمارا حال کیا ہے؟ والآخرت خیر وابقا, اس کی تیاری کتنے کی, بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے, آپ بتائیے قرآن سچا ہے کہ جھوٹا؟ سچا, حق, لقول فصل, فرقان. اللہ کے رسول سچے تھے کہ جھوٹے؟ صحابہ کی زندگیاں سچی تھی کہ جھوٹی؟ اچھا, وہ جب ان کو پڑھتے تھے تو ان کو ایسے لگتا تھا کہ یہ بالکل سچ بات ہے نا, کہ وہ صحابی جن کو کہا گیا تلواروں کی جھنکار ہے, جنگ ہے, کھجورے کھا رہے ہیں, اور کہا کہ دوڑو اس جنت کی طرف جو زمین اور آسمان سے بھی جس کی وسعت زیادہ ہے, انہوں نے وہ کھجورے پھینک دی اور کہا کہ کھجورے کھانے میں اتنی دیر کیوں کروں, کہ جو ہے مجھے جنت میں جانے میں اتنی دیر لگ جائے، پھر اب یہ کھجورے کیا کرنی؟ جو دامن کو جھاڑا، جھولی کو جھاڑ کر خالی کر دیا، ہاتھوں سے کھجورے پھینک دی اور دیوانہ وار لڑے اور جا کر شہید ہو گئے. اور میں نے اور آپ نے تو اپنی زندگیاں کھجورے کھانے میں گزار دی، کھجوروں سے دامن بھرا ہوا ہے، یہ بس یہ کر لوں، ایک یہ کر لوں، اب اتنا بس یہ، پھر کل سے ایسا کروں گی. اور وہ کل آج نہیں پھر آتا، کبھی وہ آج میں تبدیل نہیں ہوتا. آج کا کام کل پر مت چھوڑو. اگر آج میں نے اور اپنے اپنی خواہشات کی جڑوں کو مت اکھیڑا تو کل یہ تناور درخت بن جائیں گی. اگر چھوٹا پودا جو کومپلے ہوتا ہے، نازک ہوتا ہے، اس کو نہ اکھیڑا جائے نا تو وہ درخت جو کہ جس کی جڑیں زمین میں پھیل جاتی ہیں، اس کو اکھیڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ابھی ہے کرنے کا کام کہ اپنی بری خواہشات کو اکھیڑ کر پھینک دے کانٹوں والی جھاڑیوں کی طرح. کیا کریں؟ آخرت کی تیاری کریں. زندگی ایک ہی ہے، اس سے آخرت کمانی ہے. زندگی چھوٹی سی ہے، مختصر ہے. ہم سمجھتے ہیں یہی زندگی ہے اور مر جائیں گے، نہیں. چھوٹی سی زندگی میں باقی مرحلے طے کرنے ہیں. اور وہ کون سے مرحلے ہیں؟ موت کا مرحلہ، قبر کا مرحلہ، حشر اور نشر کا، اور اس کے بعد جب حساب کتاب ہو جائے گا، اور پھر جنت یا جہنم. اس چھوٹی سی زندگی کے مطابق باقی مراحل طے ہونے ہیں. اور آپ سوچ لیں کہ چھوٹی سی زندگی ایسے ہی ضائع کر دی، کیا کیا؟ پوچھیں گے جب اللہ تعالیٰ، کیا جواب دیں گے نا. مجھے بڑی خوبصورت یہ بات لگتی ہے، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی، گدو نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. والآخرت خیر وابقا. انس بن نضر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، غزوہ احد ہے اور احد کے میدان کی طرف دیوانہ وار جا رہے ہیں. صحابی ملتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ کہاں؟ کہا کہ خدا کی قسم مجھے احد کے دامن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور صحابی کہتے ہیں کہ پلٹ کر دیکھا تو وہاں پہ زوردار جنگ تھی اور تلواروں کی جھنکار تھی، اور وہ کہہ رہے ہیں خدا کی قسم مجھے وہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. دیوانہ وار جا کر لڑے، شہید ہو گئے. 80 سے زیادہ ان کے سینے پر، جسم پر نیزے، تیر اور تلوار کے گھاؤ تھے، زخم تھے. اور ان کی لاش کا جو مسلح کیا گیا تو پہچانے نہ جا سکے. ان کی بہن جب آئیں تو ان کے ہاتھوں کی پوروں سے ان کو پہچانا، اور سینے پہ زخم. اب ذرا تصور کریں کیسا لڑے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ آخرت سے محبت. ان کو آخرت زندہ ایک حقیقت بن کر نظر آتی تھی، جنت اور جہنم ان کو دور کی بات نہیں نظر آتی تھی. آپ ذرا لمحے بھر کے لیے اپنا جائزہ لیں، میں ذرا جائزہ لوں. لگتا ہے دیکھا جائے گا جب موت آئے گی. سنتے ہیں اپنے ہاتھوں سے مردے کو نہلاتے ہیں، پھر کہتے ہیں سوچیں گے جب ہمیں بھی وقت آئے گا. ابھی بہت ٹائم ہے، 40, 50, 60 کے بھی ہو گئے تو کیا ہے، لمبی لمبی امنگیں ہیں، طویل طول عمل ہے، لمبی لمبی خواہشات ہیں. اور یوں نہیں لگتا کہ واقعی میں ابھی مر سکتی ہوں، کیوں نہیں ایسا محسوس ہوتا؟ اس لیے کہ دنیا سے محبت کرتے ہیں. اور اللہ کی آیات پر عین الیقین کی کیفیت نہیں ہے. یقین تو ہے الحمدللہ، عین الیقین کی کیفیت نہیں ہے. اور صحابہ اور صحابیات، ان کو عین الیقین کی کیفیت تھی. اب یہی قرآن ہے، دیکھیں پڑھتے پڑھتے 2-2.5 سال ہو رہے ہیں، لفظ لفظ کر کے پڑھا ہے. آیات اور احادیث کے نتیجے میں اسی قرآن کو، اسی قرآن نے ابو بکر کو صدیق بنا دیا، عمر کو فاروق، عثمان کو غنی، علی رضی اللہ عنہ علم الباب، اور کیا تھے، شیر خدا، اور جو ہیں صحابی جو تھے، حضرت سعد بن معاذ فوت ہوئے ہیں، کہا رحمان کا عرش ہل گیا، 70,000 فرشتوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی ہے. قبر کھودی گئی تو خوشبو آ رہی تھی، خوشبو آ رہی تھی. کیسی تیاری تھی ان کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی، اپنے قدموں کے آگے، اپنے سے آگے ام سلیم کو دیکھا. ایک عورت تھی، وہ کون تھی؟ اپنا مہر آدمی اس صحابی سے کہا کہ میرا مہر یہ ہے کہ تو اسلام قبول کر لے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، یہ وہی تھی جنہوں نے چراغ بجھا دیا تھا، یہ وہی تھی. بیٹا فوت ہو گیا اور شوہر کو کہتی ہیں کہ الحمدللہ اچھا ہے، پہلے سے بہتر حالت میں، رات شوہر کے ساتھ گزاری ہے، کھانا بھی پکایا ہے، شوہر نے صحبت بھی کی ہے. اور اللہ نے پھر اس کو کتنے بیٹے دیے، کیسے پھر وہ حافظ اور عالم بنے. یہ وہی تھی حضرت ام سلیم، حضرت ام سلیم کے اپنے بیٹے کو رسول اللہ کی خدمت میں چھوڑ آئی حضرت انس کو کہ ان کی خدمت ہو. تو جنت میں ایک عورت ہے اپنے سے آگے ان کے آہٹ سنی ہے. پوچھا جب کہ یہ کس کی آواز ہے, کہا کہ یہ جو ہے وہ ام سلیم ہے. کسی کے اندر یہ دل اور جگرہ, آئیے جنت کی تیاری کریں, آئیے آخرت کی تیاری کریں, آئیے فاروق بن جائیں, صدیقہ بن جائیں عائشہ صدیقہ کی طرح, آئیے حضرت جو ہے وہ ام سلمہ کسی علم دوستی پیدا کریں, حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی بہادری پیدا کریں کہ خیمے کی چوب لے کر ایک یہودی کے سر پر دے ماری غزوہ خندق میں اور وہ مر گیا, وہ آیا تھا عورتوں پر حملہ کرنے کے لیے. آئیے حضرت خولہ بن جائیں, بھائی قید میں ہے, مردانہ لباس پہن کر گھوڑے پر سوار ہو کر گئی ہیں اور بھائی کو جا کر دشمنوں کے قید سے آزاد کر کے لے آئی ہیں. آئیے حضرت سمیہ بن جائیں, حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا شہید ہو جاتی ہیں. حضرت زنیرہ بن جائیں, ابو جہل مار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ محمد کا انکار کر, کہا کہ نہیں محمد کا انکار نہ کروں گی, حتیٰ کہ اندھی ہو جاتی ہیں ظلم سہ سہ کر, اور کہتی ہیں کہ نہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ تیرے محمد کا جو رب ہے نا, یہ تو دین سے پھر گئی ہے اس لیے اندھی ہوگی. کہتی ہیں کہ نہیں جو ہے وہ خدا کی قسم میں اندھی نہیں ہوئی. اور وہ کہتے ہیں ہمارے لات اور عزا نے تجھے اندھا کر دیا. کہا کہ نہیں یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے. کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کی, صبح اٹھی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی. تو اصل بات کیا ہے کہ آج دعائیں قبول نہیں ہوتی, آج مسلمان ذلیل اور خوار ہیں, آج نمازوں میں دل نہیں لگتا, آج قرآن جو ہے وہ ہماری عملوں کی تصویر کشی نہیں کرتا, ہمارے کردار کا رخ نہیں بدلتا, آج ہمارے اندر نفس مطمئنہ کیوں نہیں پیدا ہوتا, آج جو ہم سے کٹتے ہیں اس سے جڑتے کیوں نہیں ہیں. اس لیے بل تو سرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. بے شک یہی بات جو ہے نا یہ آ چکی ہے, کہاں پہ, لفی الصحف الاولی, صحیفوں میں پہلے آئے ہوئے. تو صحف صحیفے کی جمع ہے, تو جو پہلے آئے ہوئے صحیفے ہیں ان میں یہی بات جو ہے وہ آ چکی ہے. اور یہ جو صحیفے تھے یہ کون سے صحیفے تھے جو پہلے آئے ہوئے تھے, صحف ابراہیم و موسیٰ, ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ نچوڑ کے طور پر یہ بات بتائی جا رہی ہے. آپ سورت نجم رکوع نمبر 3 میں بھی یہ بات پڑھ چکی ہیں کہ قرآن کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں وہی تعلیمات گزر چکی ہیں. اور یہاں قرآن میں حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے جو صحیفوں کا ذکر کیا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے کہ اے اہل مکہ تم وہ لوگ ہو جو کہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو, اور تم ہی تو وہ لوگ ہو کیونکہ قرب و جوار میں یہودی بھی رہتے تھے, موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہو. تو رسول اللہ جو تعلیم دے رہے ہیں, جو قرآن کی تعلیم ہے, یہ کوئی نئی اور انوکھی تعلیم تھوڑی ہے, یہی تعلیم نبیوں اور رسولوں نے دی. اور قرآن کا نچوڑ کے اصل زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے, اور وہاں آدمی کا اپنا ہی عمل کام آئے گا, کوئی دوسرا اس کا بوجھ اٹھانے والا نہیں پڑے گا. اور آپ پھر سورت نجم کی آیتیں بھی پڑھ سکتی ہیں 36 سے لے کر 38 تک, اور جو اس کے ساتھ ساتھ ہیں. تو بہرحال بات کیا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے, اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ فجر کی نماز میں سورت آلہ جو تھے وہ پڑھا کرتے تھے. ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی نا کہ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور سورت آلہ پڑھ رہے ہیں کہ ایک آیت بھول گئے, تو آپ فجر کی نماز میں بھی اسے پڑھا کرتے تھے. بہت سے لوگوں کو یہ حفظ ہے, ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ سورت جو ہمیں مقصد زندگی دیتی ہے وہ ہماری زندگیوں میں جو ہے نا وہ جاری اور ساری ہو جائے. قرآن میں، قرآن میں ہو غتزن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جرت کردار۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب